بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی ساتویں فصل کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا آغاز صفحہ نمبر 416 سے ہوا ہے۔ ساتویں فصل، حدیث سے متعلق۔ عنقریب میں قارئین کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ حدیث کا مسئلہ ان مسائل سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جن میں آج مسلمان مبتلا ہیں، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ وہابیوں کو یونیورسٹیوں سے لوگ فنون احادیث میں ڈاکٹریٹ کی سند لے کر نکل رہے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ انہی احادیث کو حفظ کرتے ہیں کہ جو ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ہوتی ہیں، اور ان احادیث میں اکثر وہ حدیثیں ہیں جو ان کے اسلاف بنی امیہ نے گڑھی ہیں۔ ان حدیثوں سے وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانا اور تصور رسالت کو داغدار بنانا چاہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی اپنے ان متناقض افعال اقوال سے باخبر تھے جنہیں دیکھ کر دیوانوں کو ہنسی آ جائے۔ باوجود یہ کہ اہل سنت کے علماء محققین نے احادیث کے سلسلے میں کام کیا ہے اور جان فشانی کی ہے، لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی ان کی معتبر اور صحیح کتابوں میں ایسی بہت سی بے بنیاد چیزیں موجود ہیں۔ ایسے ہی شیعوں کی کتابیں بھی تال میل سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن شیعوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے پاس صرف کتاب خدا صحیح ہے اور کوئی کتاب صحیح نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب خدا کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ان دونوں میں بیان ہوا ہے وہ سب صحیح ہے۔ اسی لیے میں قارئین کے سامنے نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی بعض ایسی حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت رسول کی عظمت کو گھٹاتی اور ان کی قداست کو داغدار بناتی ہیں۔ نیز یہاں بعض ان احادیث کو پیش کروں گا کہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے حکام کے کرتوتوں کو جائز بنانے کے لیے گڑی گئی ہیں، در حقیقت وہ اپنے جرائم اور نیکوکار لوگوں کے خون سے رنگین ہاتھوں کو چھپانے کے لیے عصمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخدوش کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب استائزان اور کتاب الدیات کے باب میں من اطلاع فی بیتی قوم ففقوا عینہ فلرزیات لہو، اور اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الاداب کے باب تحریم النظر فی بیتی غیرہ میں انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں ایک آدمی اچانک آ گیا، پس نبی ایک ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے، گویا میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دھوکے سے زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کام کے لیے خلق عظیم مانیہ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر رعوف و رحیم ہیں، جبکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جو حجرے میں اچانک داخل ہو گیا تھا اسے اسلام سکھاتے اور اسے یہ بتاتے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ حرام ہے، نہ وہ کہ اسے دھوکے سے زخمی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی نیت صحیح ہو، کیونکہ یہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ نہیں تھا، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ انس ابن مالک اس حجرے میں موجود تھے۔ بس اس شخص کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جانے میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور اتنا غلط تھا کہ اسے غافل بنا کر اس کی آنکھ پھوڑ دینا چاہتے تھے۔ شاہراہ بخاری نے تو اس کی قباحت کو اور بڑھا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو غافل بنا کر، یعنی اس طرح کہ وہ دیکھ نہ سکے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی کو غافل بنانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت عذاب دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ پیر قطع کرتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب التب کے باب الدوائی بالبان العبل میں اور باب الدوائی باب العبل میں نقل کیا ہے کہ ثابت نے ان سے روایت کی ہے کہ لوگوں کو مرض لاحق ہو گیا تھا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بچائیے اور کچھ کھانے پینے کو دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو، پس انہوں نے پیا یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئے، تو انہوں نے اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو سیراب کیا۔ اس واقعے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب لوگ انہیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو اور پاؤں قطع کر دیے اور آنکھیں پھوڑ دی۔ ان میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زبان سے خاک چاٹ کر مر گیا۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ پیر قطع کرنے سے منع فرماتے ہیں، وہ ایک گروہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اس لیے کہ انہوں نے ایک چرواہے کو قتل کر دیا تھا؟ اگر راوی نے یہ کہا ہوتا کہ ان لوگوں نے چرواہے کے ہاتھ پیر کاٹ دیے تھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کے لیے عذر تھا، لیکن روایت میں یہ وارد نہیں ہوا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بغیر تحقیق کے کیسے قتل کرتے ہیں اور کیوں کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں؟ قاتل کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ خود انہی سے معلوم کریں، شاید ان میں سے بعض کہیں کہ ہم ان سب ان کا قتل میں شریک تھے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف نہیں کر سکتے تھے جب اس دلیل سے کہ انہوں نے یا رسول اللہ کہا مسلمان بھی تھے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ قول نہیں سنا تھا، وَإِنْ عَاقَبْتُكُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ، اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو اتنی ہی جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اور اگر صبر کرو تو بہرحال یہی صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سید الشہداء حمزہ ابن عبداللہ کے غم میں کباب ہو، جن کا بطن چاک کر کے جگر چبا لیا گیا تھا اور انگلیاں کاٹ لی گئی تھیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھا، بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اگر خدا نے مجھے طاقت عطا کی تو میں 70 مرتبہ ان کے ہاتھ پر قطع کروں گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، صبر تو یا ربا، پروردگار میں نے صبر کیا اور اپنے چچا کے وحش قاتل کو معاف کر دیا جنہوں نے حضرت حمزہ کے بدن کے ٹکڑے کیے تھے اور آپ کا جگر چبایا تھا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ جو چیز روایت کی قباحت کو آپ قارئین پر روشن کرتی ہے وہ راوی کا بیان ہے جس نے اسے قبیح بنا دیا ہے، اسے میں ترتیب وار بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قتادہ نے کہا کہ مجھ سے محمد ابن سیرین نے بیان کیا کہ یہ واقعہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے تاکہ اس طرح فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کر سکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے حکم سے قبل ہرگز ایسا حکم نہیں لگا سکتے تھے، اور جب آپ معمولی مسائل میں وحی کے بغیر کوئی حکم نہیں لگا سکتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون بہانے اور حدود جاری کرنے میں کیا ہو گیا تھا؟ غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ یہ روایت امویوں اور ان کے پیروکاروں کی گڑی ہوئی ہیں، اور متبعین ان حکام کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے گڑھتے تھے کہ جن کے لیے گمان یا تہمت پڑنے کے افراد کو قتل کرنا اہم نہیں تھا، اور یہی راوی حکام کے سامنے ماضی کی فرضی مثالیں پیش کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل خود یہ روایت ہے کہ جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حجاج نے ان سے کہا کہ میرے سامنے ایسی حدیث بیان کرو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت سزا دینا ثابت ہوتا ہو، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان نہیں کی، اس حدیث سے تو حجاج سقوی کی خوشنودی کے لیے اس حدیث کے گڑھنے کی بو آتی ہے کہ جس نے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا تھا اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں قطع کر دیتا تھا، ان کی آنکھیں پھوڑ دیتا تھا اور گدیوں سے زبان نکلوا لیتا تھا، زندہ افراد کو اس طرح سوری پر لٹکا دیتا تھا کہ وہ سورج کی دھوپ میں جل کر جاں بحق ہو جاتے تھے، इस किस्म की रिवायतें हज्जाज के करतूतों को जायज़ बनाने के लिए गढ़ी गई हैं, क्योंकि इन रिवायतों के होते हुए इस तरह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदा करता है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए अस्वाए हुस्ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इसी तरह माविया ने शयाने अली अलैहि सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर कत्ल किया, कभी हाथ पैर काटे और कभी इबरतनाक सज़ा दी। बहुत सो को तो आग में जला दिया, कितने ही अफराद को जिंदा दफन कर दिया, बेहतरों को सूली पर चढ़ा दिया। और इसी तरह मुआविया के वजीर उमरो इब्ने आस ने भी इंसानियत सोज सजाएं ईजाद कर ली थी। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के हाथ पांव कलम करके गधे की खाल में सिला और फिर आग में फेंक दिया। इन अफराद ने ऐसी बेहयाई की और लड़कियों और औरतों से खेलने के जवाज़ के सिलसिले में जो अहदीस गढ़ी हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा के शौकीन थे, माज़ल्लाह। बुखारी ने अपनी सही की किताबुल गुस्ल के बाब अज़ा जामिया सुमुल आदुमिन दारे अलल निसाही फ़ी गुस्ली वाहिद में रिवायत की है कि हमसे माज इब्ने हशाम ने बताया कि मुझसे मेरे वालिद ने कतादा के हवाले से बयान किया कि कतादा ने कहा कि हमने उन्स इब्ने मालिक ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दिन रात में अपनी 11 बीवियों के पास 1 घंटे में घूम आते थे। कतादा ने उनसे कहा कि क्या इनके अंदर इतनी ताकत थी, तो उन्स ने कहा इन्हें 30 की ताकत अता की गई है। ये रिवायत अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घटाने के लिए गढ़ी गई है ताकि मुआविया और यजीद बेहया के अफ़ाल की तवज्जो ही की जा सके। और उन्स इब्ने मालिक को ये कहा से मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 घंटे में अपनी 11 बीवियों से जमा करते हैं। क्या ये बात इन्हें खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है या वो देख रहे थे? इस झूठे कॉल में खुदा की पनाह चाहता हूँ। और उनकी ये कहाँ से सुराग मिला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 औरतों की ताकत अता की गई थी? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में जुल्म है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिहाद और इबादत और उम्मत की तालीम और तरबियत में सर्फ की है। ये जाहिल अफराद इस तरह की रिवायात को बयान करते वक्त क्या समझते थे, वो अपनी नजिस अक्लों और शहूद के लिहाज से कसरत जमा लायक फ़ख्र समझते थे, इसीलिए वो अपने हम उम्रों पर फ़ख्र करते थे। हकीकत यह है कि ये रिवायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कदासत को दागदार बनाने के लिए गढ़ी गई है। दूसरे वो इन रिवायात के ज़रिए हुक्काम व खुल्फा की इस बेहयाई को पर्दापोशी करना चाहते हैं कि औरतों और कनीज़ों पर जिनकी चेरा दस्तियों के बारे में तारीख भरी पड़ी है। और इस हदीस के रावी उन्स इब्ने मालिक ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आयशा के सामने क्या कहेंगे? वो तो कहती थी कि जमा के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही थे जैसे दूसरे अफराद। मुस्लिम ने अपनी सही की किताब तहारत के बाब नस्कुल मामिन महा वजूजुसले बितकाउ अल खतानीन में अबू जुबैर से और उन्होंने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला और उन्होंने उम्मे कुलसुम से और उन्होंने जौजे नबी आयशा से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शख्स के बारे में सवाल किया जो अपनी बीवी से जमा करता है और फिर मियाँ बीवी दोनों सुस्त पड़ जाते हैं, क्या इन दोनों पर गुस्ल वाजिब है? और आयशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और ये आयशा ऐसा ही करते हैं और फिर गुस्ल करते हैं। फिर हदीस का शारा सही मुस्लिम के हाशिया पर इजाफा करता है कि इस मस्बाह में कसल सुस्त पड़ जाना के मायने ये हैं कि जब जमात मजामियत करे और जोफ की बिना पर उनजाल ना हो। बस ये कहाँ ये साबित हुआ कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 औरतों की ताकत अता की गई थी। गढ़ने वालों ने ये दूसरी हदीस गढ़ ली है, खुदा इन्हें गारत करे और इनके अजाब में इजाफा करे। वरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में ऐसी हदीसों को एक आकिल कैसे कबूल कर सकता है कि जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हया पर हरफ आता है कि वो अपनी जौजा के सामने मर्दों से ऐसी बात बयान करते हैं कि जिनके बयान करने से एक आम मोमिन भी शर्म करता है। امویوں کے زمانے میں رقص و غنا کے جواز پر چند مثالیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقص سے مسرور ہوتے اور موسیقی سنتے تھے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب النکاح کے باب ضرب الروف فی النکاح ول ولیماتا میں تحریر کیا ہے کہ ہم سے بشیر ابن مفضل نے اور خالد ابن زکو نے بیان کیا ہے کہ ربیع بنت معوذ ابن افرا نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میرے پاس آئے اور میرے بستر پر اتنی دور بیٹھ گئے کہ جتنی دور تم بیٹھے ہو، بس لونڈیاں ہمارے پاس آ کر دف بچانے لگی اور بدر میں قتل ہونے والے میرے آبا کا مرثیہ بیان کرنے لگی۔ اس وقت ان میں سے ایک نے کہا، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہوگا، بس آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑو، وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی۔ اسی طرح بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الجہاد کے باب الدرق میں، مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب صلوات العیدین کے باب الرقصۃ فی اللعب ذی لا معصیہ فیہ میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس وقت آئے جب دو لونڈیاں گا رہی تھیں اور بستر پر بیٹھ گئے اور منہ پھیرا، تھوڑی دیر بعد ابو بکر داخل ہوئے اور مجھے ڈانٹا اور کہا، شیطانی کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، جانے دو، اور جب وہ دونوں رسول اور ابو بکر دوسری طرف متوجہ ہوئے تو لونڈیاں نکل گئیں۔ عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، عید کے روز حبشی تماشا کر رہے تھے، بس یا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو، میں نے عرض کی ہاں، تو مجھے اپنی پشت پر اس طرح اٹھایا کہ میرا رخسار ان کے رخسار پر تھا۔ آنحضرت نے کہا، بنی ارفدہ حبشیوں نے تم اپنے رقص کے جاری رکھو، یہاں تک کہ عائشہ نے کہہ دیا، میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اتنا کافی ہے، میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب النکاح کے باب نظرۃ المرار حبشی و نحوم غیرہ قر ربیہ میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنی ردا میں چھپا رہے ہیں اور میں ان حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ جو مسجد میں ہلڑ مچائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مجھے بھی دیکھنے کا اشتیاق ہوا، یہاں تک کہ میرا بھی جی چاہنے لگا کہ میں ناچنے لگوں۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب صلوات العیدین کے باب الزہسۃ اللعب میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عید کے روز حبشی ناچتے ہوئے مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، بس میں نے اپنا سر ان کے کاندھے پر رکھ کر ان کا تماشا دیکھنے میں اس طرح کھو گئی کہ ان کی طرف سے آنکھیں ہی نہ ہٹی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب النکاح کے باب ذہاب النساء و صبیان العرس میں انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں اور بچے شادی میں کھیل کود کر رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے اشتیاق میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ بخاری کی شارح کہتے ہیں کہ اشتیاق میں کھڑے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ بھی ان کے کھیل کود سے مسرور ہو رہے تھے۔ منشیات اور شراب خوری کی تہمت سے بچنے کے لیے دوا کا نام دے کر پینے کے سلسلے میں چند نمونے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیس پیتے تھے، معاذ اللہ۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب النکاح کے باب قیام المرہ آل الرجال فی العرس وختمتہم بالنفس میں اور اسی طرح باب النقی و شراب الزی لا یسکرہ فی العرس میں ابو حازم سے اور انہوں نے سہل سے روایت کی ہے کہ جب ابو سید سعدی نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دعوت دی لیکن ان کے لیے کھانا تیار نہ کیا اور خود بھی ان کے پاس نہ آیا۔ ہاں، السید کی ماں نے شب میں کچھ کھجوریں پتھر کے چھوٹے برتن میں بھگو دی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سامنے پیش کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو چکے تو تحفے کے طور پر ان کھجوروں کے پانی سے سیراب کیا گیا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب پیتے تھے۔ شاید نبی سے غیر مشہور نبی مراد ہو، کیونکہ عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ پانی کی بزائل کرنے کے لیے اس میں کھجورے ڈال دیتے تھے، پس وہ حقیقتاً نبیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الشرابہ کے باب اباحت النبیز الزئی لم یشدود لم یس آ مسکرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہیں سے شراب خوری کی ابتدا ہوئی، اور یہیں سے حکام نے یہ حکم لگایا کہ جب تک وہ نشہ آور نہ ہو حلال ہے۔ کچھ اور چیزیں جن میں نبی امیہ بنی امیہ اور بنی عباس ملوث تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتذال۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الحج کے باب الزیارت یوم الخر میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کیا اور قربانی کے روز صفیہ کو حیض آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا جو مرد اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ حائض ہے۔ تعجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو ایسے محترم مقام پر اپنی زوجہ سے مجامعت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی دوسری زوجہ کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، اور وہ آنحضرت کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ حائض ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیا۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الفضائل کے باب فضائل عثمان ابن عفان میں زوجہ نبی عائشہ اور عثمان سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر نے رسول اللہ کے پاس پہنچنے کی اجازت طلب کی، دران خواہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو داخل ہونے کی اجازت مرمت فرمائی اور ایسے ہی لیٹے رہے۔ ابو بکر کی حاجت پوری ہو گئی تو واپس چلے گئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد عمر نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، وہ داخل ہوئے لیکن آپ لیٹے رہے۔ ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ بھی لوٹ گئے۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ ان کے بعد میں نے اذن چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور عائشہ سے کہا، تم بھی اپنا لباس صحیح کر لو۔ بس جب میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تو میں بھی لوٹ آیا تو عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو ابو بکر اور عمر کی آمد پر تو اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ عثمان کی آمد پر دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان بہت شرمیلے انسان ہیں، میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر میں انہیں اجازت دے دوں اور خود اسی حالت میں لیٹا رہوں تو وہ واپس نہ چلے جائیں۔ یہ کون سا نبی ہے کہ اس کے اصحاب ملنے آتے ہیں، وہ اپنی زوجہ کی چادر لپیٹے لیٹا ہے اور دوسری طرف ان کی زوجہ معمولی لباس پہنے بیٹھی ہے، یہاں تک کہ عثمان کے آتے ہی آپ اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ لباس صحیح کر کے بیٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برہنگی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الصلات کے باب کراہت التعارف الصلات میں، اور اسی طرح مسلم نے کتاب الحیض کے باب الاتنا محفظہ الاورا میں جابر ابن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے آپ سے کہا، بتیجے، لنگی اتار لو اور اسے کندھے پر رکھ کر اس پر پتھر رکھو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی اتار کر کندھے پر رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد غش کھا کر گر پڑے تو آپ کو اریاں دیکھا گیا۔ قارئین اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بےہودہ تہمتوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے حیا کو ایمان کا ستون قرار دیا ہے، جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا دار تھے۔ اہل سنت نے اس رقیق روایت پر بھی اکتفا نہیں کی، بلکہ اس گھڑی ہوئی روایت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرمگاہ کے کھولنے کی بھی تہمت لگا دی۔ کیا ان کے نزدیک رسول اللہ معاذ اللہ اتنے نافہم ہیں کہ وہ اپنے چچا کی باتوں میں آ گئے اور اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے کھول دیا؟ ان شیطانوں اور ابلیسوں کے ان اقوال سے خدا بچائے کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کی شرمگاہ کو آپ کی ازواج نے بھی کبھی نہ دیکھا، جبکہ ان کے لیے شرع نے اس کی اجازت دی ہے کہ باوجود عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول کی شرمگاہ نہیں دیکھا ہے۔ بس جب ازواج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ برتاؤ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حمام یا برتن میں غسل کرتی تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرمگاہ کو چھپائے رکھتے تھے اور ان میں سے کسی نے کبھی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھی، تو اصحاب اور عام لوگوں کے لیے ایسی کیوں کر ممکن ہے؟ ہاں، یہ سب حدیثیں بنی امیہ کی گڑی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جب ان کا خلیفہ و امیر کسی شاعر کی غزلیہ کلام وضو تناسل چوم لیتا تھا تو اس کے لیے نبی کی برہنگی کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ نفسیاتی مرض ان سے دنیا میں پھیل گیا اور آج یہ بے حیائی معمولی چیز سمجھی جانے لگی، اور ان کے لیے اخلاق و حیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر جگہ عریانیت کے اڈے اور سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں مرد و عورت اس نعرے کے تحت جمع ہوتے ہیں کہ پروردگار، جیسے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اب بھی اسی حالت میں ہیں، احکام شریعہ اور دین سے کھلواڑ کے چند نمونے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں سہو ہوتا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الادب کے باب ما یوجز من ذکر الناس میں، اور مسلم نے اپنی کتاب صحیح کی کتاب المساجد المواز صلات کے باب السہو فی السہو والسجود لہو میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز ظہر کی دو رکعت ادا کی، پھر مسجد کے سامنے والی لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئے۔ لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی اس وقت موجود تھے، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے دوڑے اور وہ لوگوں کے بیچ سے تیزی سے نکل گئے۔ لوگوں نے کہا نماز قصر ہو گئی۔ لوگوں میں سے ایک اور شخص موجود تھا جسے بنی زولیدین کے کہہ کر پکارتے تھے، اس نے کہا یا نبی اللہ، کیا آپ نماز بھول گئے تھے یا قصر پڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ قصر پڑی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے تھے، تب آپ نے فرمایا زولیدین صحیح کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کے سجدے ہی کے برابر یا اس سے طویل سجدہ کیا، اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں گئے اور ایسا ہی سجدہ بجا لائے، اس کے بعد سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ افسوس کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں سہو ہوا اور انہیں معلوم نہ ہو کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ نے قصر پڑھی ہے تو آپ فرمائیں نہ میں بھولا ہوں نہ قصر پڑھی ہے۔ یہ اہل سنت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کل وقف کلفہ کو تہمت سے بچانے کے لیے بہتان لگایا ہے، کیونکہ وہ اکثر نشے کی حالت میں نماز پڑھانے آتے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔